آج سے قبل ہوئی تھی اس میں ایک پرانی بحث کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا اور جس مسئلے کو شروع کیا جا رہا ہے وہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق وضو اور غسل اور تیمم اور نماز جیسی عبادت سے ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں روزانہ پیش آنے والی عبادت. تو اس کے اندر جب یہ عبادت روزانہ انجام کی جاتی ہے تو اس قاعدے کی ضرورت بھی انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ وضو غسل اور تیمم کا مسئلہ جن کے بارے میں بار بار آپ نے مختلف فقہ کے درسوں میں سنا ہوگا کہ ان میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو شریعت میں وہ غلطی معاف نہیں ہے، کم سے کم آثار وضعی کی حد تک تو معاف نہیں ہے، آثار تکلیفی معاف ہو سکتے ہیں. یعنی وضو اگر کسی نے غلط کر لیا تو چاہے اس کو مسئلہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، چاہے اسے مسئلہ معلوم ہو سکتا ہو یا مسئلہ معلوم نہ ہو سکتا ہو، یہ ضمناً بات آ گئی تو میں بتا دوں اگرچہ درسوں میں کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو اسے فقہ کی اصطلاح میں جاہل کہا جاتا ہے، جاہل مسئلہ. اور جاہل کی دو قسمیں ہیں فقہ میں، جاہل قاصر، جاہل مقصر. قاصر وہ جاہل جو بیچارہ بے قصور ہے، مقصر وہ جاہل جو قصوروار ہے. یہ مسئلہ صرف یہیں پہ نہیں آتا، اصول دین کے بارے میں بھی آتا ہے. جو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ تمام کافر یا مشرک جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ان میں جو مقصر ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یعنی جو مشرک ہیں اور شرک کرنے میں ان کی غلطی بھی ہے، لیکن جو مشرک قاصر ہے یعنی بے قصور ہے، مشرک تو ہے، عبادت تو کر رہا ہے بتوں کی مگر بیچارہ بے قصور ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے، اس کی بات الگ ہے. یہی مسئلہ غیر شیعوں کا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو مقصر جنہوں نے اس مذہب کو چھوڑا ہے جان بوجھ کے، اور ایک وہ جو بیچارے بے قصور ہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے. تو خیر یہ دو لفظ تو آپ کو فقہ ہی کی کتاب میں نہیں ملیں گے، بلکہ تاریخ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کلام ہو، علم دین ہو، اصول دین ہو، ہر ٹاپک کی کتاب میں یہ دو لفظ آئیں گے. مگر یہاں ہماری مراد اس وقت فقہ کا مسئلہ ہے کہ مسئلہ جس کو نہیں معلوم اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بیچارہ بے قصور ہے، ایسی جگہ پیدا ہوا جنگل میں، ویرانے میں، پہاڑ پر، دیہات میں، گاؤں میں، جہاں پہ نہ کوئی کتاب موجود ہے، نہ کوئی عالم موجود ہے، نہ کوئی صحیح مسئلے بتانے والا ہے. بہرحال اسلامی ماحول میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسئلے تو پہنچ جاتے ہیں، وضو کا طریقہ اس کو معلوم ہے، لیکن اس بیچارے کو اتنی گہرائیاں اور باریکیاں نہیں پتا کہ ناخن سے مسا کیا جائے تو غلط ہو جاتا ہے، بالوں پہ اگر تیل لگا ہو تو مسا غلط ہو جاتا ہے. اب یہ جو آدمی جسے مسئلہ نہیں پتا، یہ بیچارہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بے قصور، کہاں سے یہ مسئلہ معلوم کرے، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر. بے قصور جاہل ہے، جاہل مگر بے قصور ہے. اور ایک ہے جاہل مقصر کہ وہ مسئلہ نہیں جانتا مگر مجرم ہے، قصوروار ہے، غلطی کرنے والا. عالم موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، کیسٹ موجود ہیں، جس سے چاہے پوچھ لے، بتانے والے موجود ہیں، مگر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی اسے خیال ہی نہیں ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب اس کو بھی مسئلہ نہیں پتا، پہلے والے کو بھی مسئلہ نہیں پتا، مگر ان میں سے ایک قصوروار ہے اور ایک بے قصور ہے. تو باقی جو مقامات ہیں نماز میں، روزے میں، حج میں، نجاست میں، طہارت میں، وہاں اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر ایک بے قصور جاہل ہے تو اس کی عبادت کو صحیح سمجھا گیا ہے، اور قصوروار جاہل ہے، مجرم جاہل ہے، اپنی غلطی سے جاہل بنا ہوا ہے، اس کی عبادتوں کو غلط مانا گیا ہے. لیکن وضو، غسل اور تیمم، یہ تین عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کم سے کم آثار وضعی میں جاہل قاصر اور مقصر کا ایک ہی مسئلہ، ہاں آثار تکلیفی میں بہرحال فرق ہے. یعنی اگر وضو یا غسل یا تیمم کسی جاہل مسئلہ نے، جس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، غلط طریقے سے انجام دے دیا، تو چاہے وہ قصوروار ہو یعنی چاہے وہ مقصر ہو، یا وہ بے قصور ہو یعنی قاصر، دونوں صورتوں میں آثار وضعی موجود ہیں کہ وہ وضو باطل ہے، وہ غسل باطل ہے، وہ تیمم باطل ہے. آثار تکلیفی میں فرق ہو جائے گا کہ جو بیچارہ بے قصور ہے اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو قصوروار ہے اسی میں بہرحال دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ تم اگر بے قصور ہو تب بھی تمہارا وضو غلط، وہ قصوروار ہے اس کا بھی وضو غلط. تو چونکہ یہ وضو اور غسل اور تیمم کے اندر طہارت ہونا شرط نماز ہے، یعنی ایک طرح کا واجب شرطی کا مسئلہ، واجب تعبدی قسم کا مسئلہ نہیں، شرطی کا مسئلہ. جس طریقے سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانا ضروری، اگر ہم بھولے سے بھی سیڑھی نہ لگائیں تو اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے. ہمیں معلوم نہ ہو کہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی، تو اگر ہمیں معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوپر چڑھ جائیں گے، ہم چڑھ ہی نہیں سکتے، چاہے ہم کو پتا ہو اور ہم سیڑھی نہ لگائیں، بھول جائیں اور سیڑھی نہ لگائیں، معلوم ہی نہ ہو کہ سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا. ہر صورت میں جب تک کہ سیڑھی نہیں آئے گی آدمی اوپر نہیں پہنچ پائے گا. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی، اسے تو اوپر پہنچ جانا چاہیے. کیسے پہنچے، یہ ذریعہ چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اوپر جانا. یہی مسئلہ وضو کا ہے کہ وضو نماز کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی حیثیت ہے، کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ وضو ضروری ہے اور وضو نہ کرے اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. ایک آدمی بھول گیا، تو جس طرح اگر ہم سیڑھی کو بھول جائیں اس سے گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر اوپر بہرحال نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اگر ہم وضو کرنا بھول جائیں تو گناہ ہمارا معاف ہو جائے گا، یعنی بعد میں نماز کی قضا کرنے کافی، مگر یہ نماز غلط ہو جائے گی جو بغیر وضو کے ہم نے بھول کے عالم میں پڑھ. اور اسی طریقے سے اگر ہم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھائی ناخنوں سے مسا نہیں کیا جاتا، مسا کرتے وقت سر کو ہلانا غلط ہے، اس سے وضو باطل ہو جاتا، آگاہ وضو کو دھوتے وقت 3 مرتبہ دھونے سے وضو غلط ہے، اب یہ سارے مسئلے ہم کو نہیں پتا اور ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے غلطی کریں، مگر بہرحال غلطی ایسی غلطی ہوگی کہ نماز نہیں ہو پائے گی. جیسے میں نے مثال دی کہ غلطی سے اگر ہم سیڑھی نہ لگائیں تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہمارے گناہ کو معاف کیا جائے گا، مگر ہم سیڑھی پر بہرحال نہیں پہنچ سکتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تینوں عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عمل کا صحیح ہونا شرط ہے، اگر عمل غلط ہو جائے، چاہے لا علمی میں بھی غلط ہو، نماز بالکل باطل ہو جائے گی. تو یہ مسئلے، یہ دو قاعدے اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان کا تعلق وضو سے ہے، غسل سے ہے، تیمم سے ہے اور نماز سے ہے، یعنی تقریباً ہر آدمی کو یا ہر معاشرے کو پیش آنے والے مسئلے. اب یہ قانون اور قاعدے کیا ہیں، ان کو جلدی سے ہم سمیٹ لیں تاکہ جو ماہ مارچ کی آخری کلاسز ہیں اس کے اندر فقہ بھی آپ کے سامنے کسی ترتیب کے تحت آ سکے. اب یہ دو قاعدے جو ابھی آپ سنیں گے، فقہ میں بہت ہی مشہور و معروف قاعدے ہیں، لیکن یہ قاعدے نکلتے ہیں اصل قاعدہ اشتغال سے. قاعدہ اشتغال آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قاعدہ ہمارے سامنے آیا تھا شبہ موضوعیات، اور شبہ موضوعیات کا قانون ہمارے سامنے آیا تھا اصل برات کے اصول سے، کہ اصل برات کا اصول یہ ہے کہ انسان کو خدا نے آزاد کر دیا، ذمہ داری سے دور کر دیا شبہ موضوعیات کے اندر. اب قاعدہ اشتغال اگر ہو تو نہیں، صبح موضوعیہ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں پابندی کرنا پڑے گی. قاعدہ استغلال کیا تھا کہ جب یقینی طور پر کوئی عبادت واجب ہو جائے تو اب جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ ہم نے اس عبادت کو کر لیا ہے، شک کے عالم میں جب تک کہ ہم ہوں، اس عبادت کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ لفظ دوبارہ تو بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے آ رہا، ورنہ جس آدمی کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، چاہے وہ پڑھ چکا، یہ آدمی جو نماز پڑھے گا یہ دوبارہ نماز سمجھ کے نہیں پڑھے گا، یہ تو پہلے ہی سمجھ کے پڑھے گا. خیر، اس قاعدہ استغلال کو آپ چھوڑ دیں، اس کی زیادہ پیچیدگی یا گہرائی میں جانا بہتر. اب اصول کیا ہے کہ جب ایک عبادت واجب ہو جائے، یہ یقین ہے کہ نماز واجب ہو گئی، اب یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز صحیح طریقے سے پڑھ لی. نماز کے واجب ہونے کا یقین ہے تو یہ ذمہ داری ہماری گردن میں پڑی رہے گی کہ ہم نماز پڑھیں، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور صحیح طریقے سے پڑھی. یہ ہے قاعدہ استغلال. اس میں ایک پہلو آیا تھا کہ ہاں، جس عبادت کے واجب ہونے کا ہم کو یقین ہے، جیسے نماز کا یقین ہے کہ ظہر و عصر کی نماز واجب تھی، مغرب اور عشاء کا یقین ہے کہ یہ بھی واجب ہے، مگر ظہرین کا وقت ختم ہو گیا ہے، مغربین کا وقت ابھی چل رہا ہے، تو قاعدہ استغلال کے تحت مغربین کی نماز آئے گی، یعنی وہ نماز کہ جس کا وقت باقی. ظہرین کی نماز میں ہمیں شک ہو کہ ہم نے اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا، یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہوگا. خیر، یہ تفصیلات آ چکی ہیں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس لیے بتانا پڑا کہ آج کے دو قاعدے اسی کے زمرے میں آ رہے ہیں. قاعدے بہت مشہور اور بہت مختصر ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں تجاوز، آج کل اخبارات میں یہ لفظ زیادہ آ رہا ہے، ناجائز تجاوزات کا مسئلہ، تجاوز. تو پہلے قاعدے کا نام ہے قاعدہ تجاوز، بہت مشہور قاعدہ ہے یہ فقہ کا، اور یہ وہ اصول ہے کہ جس میں علماء میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے فتویٰ بدلتا رہتا ہے. اور دوسرے قاعدے کا نام ہے فراق، فراق، فیر الف اور غین، جس کو جیسے اردو میں اس کے لیے کہتے ہیں فارغ، فارغ ہونا، میں نماز سے فارغ ہو گیا، میں روزے سے فارغ ہو گیا، میں کھانے سے فارغ ہو گیا، یہی معنی ہے، مگر اس کا ٹیکنیکل ورڈ اصول فقہ میں ہے فراغ. فارغ کی طرح سے وہی لفظ ہے، صرف یہ کہ اردو زبان میں الف پہلے آتا ہے، رے بعد میں جاتا، اور عربی یا اصول فقہ کے اندر رے پہلے آ جاتا ہے، الف بعد میں جاتا، ورنہ شروع میں فے ہے، آخر میں غین ہے، رے اور الف کی ترتیب عربی اور اردو میں الگ الگ. اب یہ دو قاعدے بہت ہی مختصر قاعدے ہیں اور بہت ہی اہم قاعدے ہیں. فراغ کے معنی تو میں نے بتا دیے، فارغ ہو جانا، اور تجاوز یعنی کسی چیز سے آگے بڑھ جانا، تجاوز آگے بڑھ جانا، ناجائز تجاوزات کا مسئلہ یہی کہ حکومت نے ہم کو زمین 7 فٹ تک دی، ہم نے ذرا آگے بڑھا کے دیوار بنا لی، ہم نے ذرا اپنی دکان کو ایکسٹینڈ کر دیا، آگے کر دیا. تو قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ، یہ دو قاعدے ہیں فقہ کے اندر. اس میں سے قاعدہ فراغ وہ قاعدہ ہے، قاعدہ فراغ جو استبرا میں کام آتا ہے. دیکھ لیجئے کہاں کہاں یہ قاعدہ چلے گا، پھر آپ فتویٰ خود دے دیں گے بغیر توضیح پڑھے ہوئے. استبرا میں یہ قاعدہ کام آتا ہے، استنجا میں یہ قاعدہ کام آتا ہے، وضو میں یہ قاعدہ کام آتا ہے، غسل میں یہ قاعدہ کام آتا ہے، تیمم میں یہ قاعدہ کام آتا ہے. یعنی استبرا، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ اور حج، ان عبادتوں میں تو یہ قاعدہ یقیناً کام آتا ہے تمام مجتہدین کے نزدیک، جس میں موجودہ دور کے علماء اور مجتہدین بھی شامل ہیں. اب یہ کیا قاعدہ ہے، اس پوری گفتگو کا مطلب کیا ہوا، اس کو واضح کرنا مفید مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے، پیش آنے والا مسئلہ. اس کا، اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی عمل سے فارغ ہو جائیں، یعنی مکمل کر لیں ایک کام، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ وہ کام ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا، تو اپنے شک پہ کوئی توجہ نہ دیں اور سمجھیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا. مثلا وضو ختم کر لیا ہم نے، پاؤں کا مسا کر چکے ہیں، شک ہو رہا ہے کہ چہرہ صحیح دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، سیدھا ہاتھ ہم نے پہلے دھویا تھا یا الٹا ہاتھ پہلے دھویا تھا، سر کا مسا جو کیا تو صحیح طریقے سے کیا، انگلیوں سے کیا ہے یا ناخن سے کیا؟ پیر کا مسا ہم نے صحیح طریقے سے کیا، کہیں پیر تو نہیں ہلا دیا؟ وضو ہم کر چکے ہیں، وضو سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہمیں اس کے بارے میں شک ہو رہا کہ ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو یہی مانا جائے گا کہ ہم نے وضو بالکل صحیح کیا ہے۔ اب ایک اعتبار سے یہ قاعدہ استغلال سے ٹکرا رہا ہے۔ قاعدہ استغلال کیا تھا؟ کہ سر کا مسا کرنا واجب، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے سر کا مسا صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا، تو اصول تو یہی ہے کہ اب قاعدہ استغلال ہے تو اس کے مقابلے میں یقین جب تک کہ نہ ہو قاعدہ استغلال باقی رہے گا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے سر کا مسا صحیح کیا یا نہیں کیا، تو قاعدہ استغلال تو کہتا ہے کہ دوبارہ سر کا مسا کرو، مگر نہیں، یہ جو 6-7 چیزیں آپ کو لکھوائی ہیں اس میں قاعدہ استغلال کام نہیں آتا ہے، یہ قاعدہ فراغ چلتا ہے۔ اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اس قاعدے کے یا اس قانون کے یا اس رول کے دو حصے، پہلا حصہ میں بتا رہا ہوں کہ عمل ختم ہونے کے بعد یہ شک ہوا کہ میں نے اس عمل کو صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے۔ اب اس میں چند جزئیات آئیں، خصوصیت کے ساتھ آقا قوی اور خمینی کا مسئلہ ان قاعدوں کو بیان کرتے وقت میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ قاعدے متفقہ قاعدے نہیں ہیں، اس میں علماء میں جگہ جگہ اختلاف ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو پچھلے جو درس ہیں ان سے ہٹ کے ہو رہی، کیونکہ آج کی گفتگو آقا قوی اور خمینی کے فتووں کی روشنی میں ہے، باقی مستحدین کے فتووں سے فی الحال ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو اب جب ہم نے ایک عمل کو مکمل کر لیا اور شک ہو رہا کہ اسے صحیح کیا یا نہیں کیا، تو قاعدہ فراق جاری ہوگا، یعنی صحیح کیا۔ یہی مسئلہ غسل کا، غسل مکمل کر کے ہم غسل خانے سے نکلا، اب شک ہو رہا ہے سر و گردن کو صحیح دھویا تھا نہیں دھویا تھا، پانی ہر جگہ پہنچ گیا تھا یا نہیں پہنچا تھا، یہ شک ہو رہا، قاعدہ فراق جاری ہوگا۔ جب آپ غسل خانے سے باہر آ گئے، سمجھ لیجئے کہ آپ نے عمل کو صحیح انجام دیا، تیمم ہم نے کر لیا، مکمل کرنے کے بعد شک ہونے لگا صحیح چیز پہ ہاتھ مارا تھا یا نہیں مارا تھا، چہرے پر صحیح طریقے سے ہاتھوں کو پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا، پہلے سیدھے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرا گیا تھا یا پہلے ہم غلطی سے الٹے کو پہلے کر بیٹھے، یہ سارے شک ہو رہے ہیں، کسی پر توجہ نہ دیں، سمجھیں کہ میرا تیمم صحیح۔ کس اصول سے سمجھے؟ قاعدہ فراغ سے، کہ جب ایک عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد اگر شک کہ یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، تو قطعاً اس کے اوپر توجہ نہیں دینا، قطعاً توجہ نہیں دینا، یہ سمجھیے کہ میں نے بالکل صحیح کیا۔ اچھا اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ، ہم نماز ختم کر کے بیٹھے، اب شک ہو رہا ہے کہ الحمد کا سورہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، رکوع کیا تھا نہیں کیا تھا، نہیں یہ میں نے غلط مثالیں ابھی دے دی، الحمد کا سورہ میں نے صحیح پڑھا تھا یا غلط پڑھا تھا، صراط المستقیم میں سواد سے پڑھا ہے یا سین سے پڑھا، قرآن کا خیال رکھا ہے نہیں رکھا، تشہد صحیح تھا یا غلط تھا، رکوع میں ہل گیا تھا یا میں نے اپنے جسم کو ساکت رکھا تھا۔ غرض یہ کہ جتنے شک ہو جائیں نماز کے بعد کہ نماز میری صحیح ہے یا غلط، اگر آپ نماز مکمل کر چکے ہیں، یہی سمجھیں کہ جو آپ نے کیا بالکل صحیح کیا، جس قانون کے اعتبار سے توضیح کھولنے کی ضرورت نہیں، فقط قانون فراغ یا قاعدہ فراغ کے اعتبار سے۔ یہی مسئلہ استمرا اور استنجا کا ہے، استنجا کے معنی ہے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنا، پیشاب اور پیخانہ کرنے کے بعد ان کے مقامات کو پاک کرنا، اور یہ ہے استنجا۔ اور استبرا کا مطلب یہ ہے جو فقط مردوں کے لیے ہے، کہ پیشاب کے مقام کو پاک کرنے کے ساتھ اس انداز سے پیشاب کی نالی میں موجود قطروں کو باہر نکالنا کہ بعد میں یہ قطرے باہر آنے کا امکان باقی نہ رہے۔ خیر یہ تو مشہور مسئلہ ہے، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ تفصیل بیکار، اس میں بھی یہی قاعدہ چلے گا کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے کے بعد، یعنی استنجا کرنے کے بعد ہم باہر آ گئے، شک ہوا کہ میں نے صحیح طریقے سے پاک کیا ہے یا پاک نہیں کیا، یہی سمجھیں کہ بس میں بالکل پاک و پاکیزہ ہوں، صحیح طریقے سے میں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کون سے قانون کی روشنی میں؟ قانون استراحت۔ ایک مرد نے استمرا تو کر لیا، اب شک ہو رہا کہ استمرا میں نے صحیح طریقے سے کیا ہے یا غلط طریقے سے، جو اسلام نے بتایا تھا طریقہ اس کے مطابق کیا ہے یا اس سے ہٹ کر کیا، اس صورت کے اندر یہی مسئلہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ میں نے عمل کو بالکل صحیح انجام دیا. یہی مسئلہ وہ روزے میں ہے, روزہ مکمل کرنے کے بعد شک ہوا افطاری کے بعد, دن کو کچھ کھا تو نہیں لیا, غبار تو حلق میں نہیں پہنچ گیا, روزہ میں نے صحیح طریقے سے رکھا یا نہیں رکھا. اب قاعدہ فراغ ہے, یہ سمجھیں کہ روزہ آپ نے بالکل صحیح رکھا, اور یہی حج کا مسئلہ. تو یہ چونکہ اس قاعدے کے ابھی دو حصے ہیں, پہلا حصہ جو ہے وہ تو ذرا آسان ہے, اس اعتبار سے اتنا ہی سمجھا دینا کافی کہ جب استفرا ہو, استنجا ہو, وضو ہو, غسل ہو, تیمم, نماز ہو, روزہ اور حج, ان عبادتوں عمل مکمل کرنے کے بعد یہ شک پیدا ہو کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے کیا ہے یا صحیح طریقے سے نہیں کیا, اس صورت میں یہی مانا جائے گا کہ آپ کا عمل بالکل درست ہے, آپ کا عمل بالکل صحیح. یہ تو ہو گیا جب ہمیں شک ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا. قاعدہ فرا فارغ ہونے کے بعد اپنے شک پہ کوئی توجہ نہیں دینا, عمل مکمل کرنے کے بعد. تو ایک شک یہ ہوتا, دیکھیے اب دو شک کی دو قسمیں ہیں, ایک یہ ہے کہ میں نے سر کا مسح کیا ہے, صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اس میں شک ہو رہا, میں نے نماز میں رکوع کیا صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, ایک تو یہ مسئلہ. یہ آپ نے سنا کہ قاعدہ فراغ میں یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ کوئی توجہ نہیں دینا. نہیں, ایک اس سے بھی بڑا شک ہوتا ہے, اس میں صحیح اور غلط کا شک نہیں ہوتا, اس میں شک ہوتا ہے کہ فلاں رکوع میں نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا. صحیح غلط کو تو چھوڑیں, یہ ہے کہ رکوع میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, ایک تو یہ شک, اور ایک یہ شک ہے کہ میں نے رکوع کیا بھی تھا یا نہیں کیا, بالکل میں نے رکوع ہی چھوڑ دیا. ایک شک یہ ہے کہ سر کا جو مسا میں نے کیا صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے, ایک تو یہ, اور ایک اس سے بڑا شک کہ وضو ختم کرنے کے بعد اب دل ایک مرتبہ کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے مسا کیا بھی تھا یا بغیر مسا ہی کے میں آگے بڑھ گیا. یعنی ایک شک ہے کسی رکن کے صحیح اور غلط ہونے, اور ایک شک ہے کہ یہ رکن کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, بالکل ہی ہم اس کو چھوڑ گئے, بالکل ہی ہم نے اس کو ختم کر دیا. قاعدہ فراغ اس دوسری صورت میں بھی جاری ہوتا ہے, مگر ہر جگہ نہیں, استبرا اور استنجا میں نہیں چلے گا. استبرا اور استنجا کے اندر قاعدہ فراغ, یہ دوسرا والا قاعدہ. اب قاعدہ فراغ کے دو حصے آپ کریں جس طریقے سے چاہے کریں, اگر استبرا اور استنجا کا مسئلہ تو قاعدہ فراغ استبرا میں, استنجا میں اور روزے ان تین میں نہیں چلے گا. پہلا قاعدہ فراغ کا پہلا حصہ ان نو کی نو چیزوں میں چلے گا, آٹھ چیزوں میں چلے گا, استبرا اور استنجا, وضو اور غسل اور تیمم, نماز اور روزہ اور حج. لیکن قاعدہ فراغ کا دوسرا حصہ آٹھ میں سے تین چیزوں میں نہیں چلے گا, اس کو آپ نکال دیں, باقی پانچ میں رہے گا. اب یہ ایک قاعدے کے دو حصے آپ کو یاد رہیں, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجتہد کہیں پہ ایک فتویٰ کیوں دیتا ہے, کہیں پر دوسرا کیوں دیتا ہے. اب اگر ایک آدمی بیت الخلاء سے باہر نکل آیا, شک ہو رہا ہے کہ میں نے استبرا کیا یا نہیں کیا, نہیں کیا, واپس جاؤ اور دوبارہ استبرا کرو, اب پوچھنے والا پوچھ سکتا کہ بھائی آپ نے تو بتایا تھا کہ قاعدہ فراغ عمل مکمل کرنے کے بعد شک پہ توجہ نہ دو, کوئی صاحب تو توقی میں لکھ رہے ہیں کہ نہیں دوبارہ جا کے استبرا کرو. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اسی لیے کہ اگر استبرا کیا ہے یہ تو معلوم ہے, صحیح اور غلط کا شک ہے تو قاعدہ فراغ چلتا ہے, کوئی توجہ نہ دو. لیکن اگر یہی شک ہے کہ اصل عمل استبرا ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو استبرا اور استنجا میں قاعدہ فراغ نہیں چلتا. یہی مسئلہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلا, شک ہو رہا کہ پیشاب کے مقام کو پاک کرنے کے لیے جو ہم نے پانی ڈالا تھا صحیح طریقے سے ڈالا ہے یا غلط طریقے سے, یہ قاعدہ فراغ کا پہلا حصہ ہے, اس لیے استنجا میں چلے, اور آپ یہی سوچیں کہ نہیں میں نے صحیح طریقے سے پانی ڈالا ہے, میں پاک ہو گیا ہوں. لیکن اگر یہ شک ہونے لگا, انسان بعض اوقات بے خیالی میں, بے توجہی میں کچھ سوچ رہا ہے, یا کچھ لوگوں کی عادت ہے پڑھتے رہنے, اس قسم کی کوئی کیفیت, اور ایک مرتبہ باہر نکل گیا, لباس وغیرہ صحیح کر کے باہر آیا, اب ایک مرتبہ اس کا ذہن پریشان کہ پتہ نہیں میں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے یا پاک نہیں کیا. اگرچہ قاعدہ فراغ ہے, باہر نکلنے کے بعد شک ہو رہا, مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں استنجا میں یہ قاعدہ فراغ نہیں چلتا, یہی سمجھو کہ میں نے اپنے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک نہیں کیا, واپس جاؤ اور واپس جانے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو پاک کرو. اور یہی مسئلہ روزے کا مسئلہ, رات کو شک ہونے لگا کہ آج میں نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا قضا کر کے. البتہ روزے میں بہت زیادہ تفصیل ہے جسے اس وقت میں بیان نہیں کر رہا، یہ بالکل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا روزے کے مسئلے. لیکن یہ تو ہو گیا ان تین چیزوں کا مسئلہ، لیکن باقی جو پانچ چیزیں بچی، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نماز ہے اور حج، اس میں قاعدہ فراق کا دوسرا حصہ بھی چلے گا، دوسرا حصہ بھی چلے گا. یعنی وضو کرنے کے بعد اب یہ شک ہو رہا، دیکھیے آدمی کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ بلا وجہ شک ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے آبزرویشن میں یا مشاہدے میں آئی کہ اسے شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں میں نے سر پر مسا کیا تھا یا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی. یہ خیال دل میں آیا جو ہمیں عام حالات میں نہیں آتا، کبھی کبھار آتا، کوئی ایسی چیز ضرور اس نے محسوس کی کہ اس کا دل جو ہے وہ شک میں پڑ گیا. لیکن قاعدہ فراق کا دوسرا حصہ بھی چونکہ وضو میں چلتا، اس لیے اگر یہ شک ہو جائے کہ میں نے سر کا مسا کیا بھی ہے یا نہیں کیا، صحیح غلط کو تو چھوڑے، اصلا مسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے یہی سمجھو کہ مسا کر لیا، تمہارا وضو بالکل صحیح، قاعدہ فراق کی وجہ سے، قاعدہ فراق. یا غسل میں یہی شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں میں نے سر و گردن کو یا سیدھے حصے کو دھویا بھی ہے یا نہیں دھویا، پورے رکن کے بارے میں شک کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب جیسا میں نے کہا کہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی، مثلا اس کو سوکھا نظر آ رہا ہے، اپنا سیدھا حصہ سوکھا نظر آ رہا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا. اگر یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں دھویا تو یقین کے آگے تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، اپنے غسل کو باطل سمجھنا. مگر شک ہو گیا کہ میں نہا بھی رہا ہوں، دھو بھی رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدھا حصہ رہ گیا لیکن سوکھا نظر آ رہا، شک کے عالم میں. تو اگر غسل مکمل کر چکا ہے تو قاعدہ فراق جاری ہوگا، یعنی یہ سمجھو کہ تم نے غسل صحیح کیا ہے اور سیدھے حصے کو دھو لیا. تیمم میں یہی مسئلہ، تیمم کیونکہ آدمی کم کرتا ہے اس لیے کبھی کبھار اس میں یہ شک بھی جاگ ہی جاتا، یہ تیمم کرتے کرتے ایک مرتبہ یہ شک ہو گیا کہ میں جو الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو سیدھے پر پھیرا بھی تھا یا بھول گیا، رہ گیا یہ. خیر یہ مثال تو میں نے غلط دی، کیونکہ قاعدہ فراق نہیں، قاعدہ فراق ہے کہ تیمم ختم کرنے کے بعد شک ہوا کہ سیدھے ہاتھ پر بھی میں نے ہاتھ پھیرا تھا یا اس کو چھوڑ دیا. اب آقا خلی اور خمینی کے مقلد کے لیے توضیح کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ بتا دیا آپ کو کہ دونوں مجتہد مانتے ہیں کہ تیمم میں قاعدہ فراق چلے گا اور آپ کا تیمم بالکل صحیح مانا جائے. اور یہی مسئلہ نماز کا مسئلہ، کہ نماز ختم کر کے شک ہو رہا ہے کہ تشہد پڑھا نہیں پڑھا، سجدہ کیا یا نہیں کیا، رکوع کیا یا نہیں کیا، الحمد کا سورہ پڑھا تھا یا بھول گیا، الحمد کے بعد والا سورہ پڑھا یا چھوڑ دیا، ان تمام شکوں پہ کوئی توجہ نہیں دینا، کیونکہ عبادت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے بارے میں جو بھی شک ہو جائے اس پر توجہ نہ دیں اور اس کو بالکل صحیح سمجھیں. اور یہی مثال اور یہی مسئلہ ہے حج کا مسئلہ، کیونکہ حج کے مسائل پہ آپ اتنے واقف نہیں، اس لیے اس کی مثالیں دینا آپ کے لیے ایک طرح سے بالکل بیکار ہوگا. تو یہ اصول مکمل ہو گیا کہ قاعدہ فراق دو حصوں پہ مشتمل ہے. اگر کبھی یہ شک ہو جائے، یہ میں بہت مختصر اس کو بتا رہا ہوں اس اعتبار سے کہ اس میں زیادہ پیچیدگی نہیں، قاعدہ تجاوز ہمارا زیادہ وقت لے گا، پہلے یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو سمجھنا آسان. تو خلاصہ یہ کہ قاعدہ فراق کے پہلے حصے میں جہاں یہ تو پتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کیا، شک ہو رہا ہے کہ وہ صحیح کیا یا غلط کیا، اگر آپ عبادت مکمل کر چکے ہیں تو اس کو بالکل صحیح مانیں، اور اگر آپ نے عبادت مکمل نہیں کی ہے تو پھر یہاں پر قاعدہ فراق نہیں چلے گا، پھر دوسرا قاعدہ چلے گا جو ابھی آپ کو بتایا جانا ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب عمل کے بارے میں یقین ہے صحیح اور غلط کا شک، اور اگر بالکل صحیح اور غلط کو چھوڑ خود عمل ہی کے بارے میں شک ہے کہ میں نے اس کو کیا بھی ہے یا نہیں کیا، تب بھی وضو و غسل و تیمم نماز اور حج میں یہ قاعدہ کام آتا ہے. یہ بات مکمل ہو. اچھا ایک بڑا متنازع مسئلہ، بہت جھگڑے والا مسئلہ، علماء میں اختلاف چلا رہا ہے آج تک، لیکن کیونکہ آج کی گفتگو میں نے فقط دو مجتہدین تک محدود کر دی اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، مسئلہ یہ ہے کہ فراق یعنی فارغ ہونا کسے کہتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ جب آپ کسی عمل سے فارغ ہو جائیں، عمل مکمل کر لیں، اس کے بعد اگر شک ہو تو اس قانون کو استعمال کریں اور شک پہ توجہ نہ دیں، مگر اس سے کیا مراد ہے؟ کب ہم کہیں گے کہ ہم غسل مکمل کر چکے ہیں؟ کب ہم کہیں گے کہ ہم نماز مکمل کر چکے ہیں؟ اب اس میں ایک بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جس کو بیان کرنا بیکار ہے، اس لیے صرف اتنا کہہ دوں میں کہ قاعدہ فراغ کے اندر آخر میں پانچ چیزیں بچی، وضو، غسل، تیمم، نماز اور حج. ان میں سے چار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وضو کو چھوڑ کر جو باقی چار ہیں، غسل، تیمم، نماز، حج، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا آخر کب آتا ہے. یعنی یہ قانون کب لگے گا؟ قانون لگے گا جب آپ غسل مکمل کر چکے ہیں. کسے کہا جائے گا غسل مکمل کرنا؟ تو وہ تمام علماء کہتے ہیں بس جیسے ہی آپ نے اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر پانی ہر جگہ پہنچا دیا، غسل آپ کا مکمل. اب اگر کوئی شک ہو توجہ نہ، تیمم سے کب فارغ ہوں گے؟ جیسے ہی ہم نے ہاتھ مارے، چہرے پر پھیرا، سیدھے ہاتھ پر پھیرا، الٹے ہاتھ پر پھیر لیا ہم نے، ہمارا تیمم مکمل. اب اگر شک ہو تو قانون نے فراغ لگا دی. یہی مسئلہ حج کا، آخری رکن کو انجام دیں، حج مکمل. یہی مسئلہ نماز کا، سلام پڑھیں آخری، نماز مکمل. وضو میں بڑا اختلاف کہ وضو کب مکمل ہوتا. اچھا، اس اختلاف کی بنیاد ایک بہت ہی دقیق مسئلہ جسے بیان کرنا بیکار. تو غسل پیر کے مسا کے بعد مکمل نہیں ہوگا. یعنی اگر پیر کا، الٹے پیر کا مسا ہم نے کیا اور ہمیں شک ہو گیا وضو کی غلطی کا، قانون فراغ ابھی نہیں لگے گا. باقی ساری چیزوں جب آپ نے آخری چیز کو کر لیا، وہ عمل مکمل مانا جائے گا. صرف وضو اس میں ایکسپشن ہے. وضو کے اندر اول تو یہی سر فٹول ہے علماء میں کہ وضو میں یہ قانون لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا. اور جب یہ مان لیا جیسے ہمارے مجتہدین نے کہ یہ قانون وضو میں لگتا، تو کب لگتا، اس کا ٹائم کہاں سے شروع ہوتا، کب ہم کہیں گے کہ ہم نے وضو کر لیا؟ علماء کہتے ہیں کہ وضو مکمل ہوتا ہے دو چیزوں، یا تو آپ وضو کے بعد کسی کام میں لگ جائیں، کسی عبادت میں، مثلاً اذان شروع کر دی، مثلاً نماز شروع کر دی، یہ کہا جائے گا اب آپ قانون فراغ لگا سکتے ہیں، اور یا وضو کے بعد اتنی دیر گزر گئی کہ موالات ختم ہو گئے. دو چیزیں ذہن میں رکھی. بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو میں نے بہت مختصر آپ کو بتا دیا، عام علماء اور مجتہدین کے لیے ہے اس کا فتویٰ دینا. باقی جہاں جہاں قانون فراغ لگتا ہے، جیسے ہی غسل مکمل، فوراً قانون لگانے کا وقت آ گیا، اب آپ قانون لگا سکتے ہیں. یعنی الٹا جسم پورا دھو لیا، شک ہونے لگا کہ میں نے سر و گردن دھویا بھی تھا یا نہیں دھویا، یہ قانون استعمال کر. لیکن وضو میں ابھی پیر کا مسا کر کے بیٹھے، شک ہوا کہ میں نے چہرہ دھویا ہے یا نہیں دھویا، یہ قانون اب استعمال نہیں ہوگا. کیونکہ وضو میں اس قانون کو استعمال کرنے کی دو شرائط، یا تو اتنا وقت گزر گیا ہو آپ کے وضو کو کہ موالات ختم، یا پھر آپ کسی اگلی عبادت میں اور دینی کام میں مصروف ہو گئے. قرآن کے لیے وضو کر رہے تو قرآن شروع کر دیا، دعا شروع کر دی، اذان میں لگ گئے، پھر اگر شک پیدا ہو تو یہ قانون چلے. لیکن اگر وضو آپ مکمل کر کے بیٹھے ہیں، ابھی موالات بھی باقی ہے اور ابھی آپ کسی اور کام میں بھی نہیں لگے، اب یہ قانون وضو میں نہیں چلے گا. شک ہو رہا ہے میں نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا، سمجھ لو کہ نہیں دھویا، نہیں دھویا، پورا وضو غلط، دوبارہ وضو کرو بیٹھ کے. تو اگر موالات باقی، موالات کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی فقہ کی ایک اصطلاح. موالات کا مقصد یہ کہ اتنا وقت نہ گزرا، عوام کہیں کہ اب تک وضو جو ہے وہ چل رہا. موالات کا مقصد ہے کسی بھی عمل کو ایسے وقت میں، اتنے وقت میں انجام دے دینا کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ کا یہ عمل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، الگ الگ ہو گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ہمارے یہاں تو یہ ہے جو دیندار لوگ ہیں، بے دین نہیں، جو بہت دیندار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دو چار پانچ سیکنڈ کی بھی کہیں پر تاخیر ہو گئی یا گیپ پڑ گیا تو موالات ختم. یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر پانچ سیکنڈ بھی گیپ پڑ گیا تو موالات ختم. نہیں، موالات نہ تو موالات اتنی دیر چلنے والی، جیسے میں پہلے خراسان کے وضو خانے میں وضو کر کے انسان چلتا ہے اور پیر کا مسا مسجد میں جا کے کرتا، اب موالات اتنی دیر بھی نہیں چلے گی، وہ وضو باطل، موالات ختم. اور نہ ہی مشین کی طرح سے ہے کہ بس ادھر چہرہ دھویا، ادھر ہاتھ دھو، ہاتھ دھویا، سر کا مسا کرو، سر کا مسا کیا، پیر کا مسا کرو. نہ اتنی جلدی چلے کی ضرورت ہے، نہ اتنی دیر کرنا صحیح، بلکہ موالات کرسی مسئلہ. عوام کی نگاہ میں ابھی آپ کا وضو چل رہا، تو خیر اگر وضو کے بعد ایک آدھ منٹ گزر جائے، دو تین منٹ بھی گزر جائے، تو موالات ختم نہیں ہوتی، اس میں شک ہو گیا تو یہ قانون نہیں چلے گا. ہاں، غسل و تیمم اور نماز اور حج، ادھر آپ نے عمل مکمل کیا چاہے پانچ سیکنڈ بھی نہیں گزرے، یہ قانون فوراً عمل پذیر ہوگا، اس کے مطابق آپ اپنے غسل کو صحیح مانیں گے. مگر وضو میں اگر یہ قانون فوراً شک ہوا، یہ قانون نہیں چلے گا. جب تک کہ یا آپ موالات ختم نہ کر چکے ہوں یا کسی اور کام میں نہ لگ جائیں. اچھا اب ایک بات, ابھی ایک حد تک پہنچی ہے بات, ایک آخری بات اور بتا دی جائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ قانون فراغ کسی اور قانون سے ٹکراتا ہے, اس میں آقا خوئی اور خمینی میں کے اختلاف. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ قانون فراغ جو آپ کو دیا گیا فائدے کے لیے, یہ کسی اور قانون سے بھی ٹکرا رہا, اس کو مانے تو یہ چھوٹ جاتا ہے, اس کو مانے تو وہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ وہ اشتغال والا مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں یاد ہوگا آپ کو اشتغال اور اصل برات کا قانون ٹکرا رہا تھا, ہم نے کہا اشتغال حاکم, وہ طاقتور, دوسرے قانون کو چھوڑ. نہیں, یہاں پہ ایسا نہیں. اگر کبھی قانون فراغ کسی قانون سے ٹکرا تو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ اس کو بھی لے لیں گے, اس کو بھی لے لیں گے. مثلا ہمیں نماز ختم کرنے کے بعد یہ شک ہوا کہ ہم نے نماز ختم کرنے کے بعد یہ شک ہوا کہ ہم نے نماز وضو کر کے پڑھی ہے یا بغیر وضو. اب یہاں دو قانون ٹکرا رہے ہیں. ایک قانون کیا ہے کہ آپ نماز ختم کر چکے ہیں اور نماز میں چلتا ہے قانون فراغ, یعنی جب نماز آپ ختم کر چکے ہیں اس کے بعد شک ہوا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط, تو صحیح مانا جائے گا. قانون فراغ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے. اور دوسری جانب طہارت کا قانون ہے, جو میں نے کہا تھا استحباب کا, کہ وضو کے بارے میں شک ہو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا تو یہی مانا جائے گا کہ نہیں کیا. استحباب کا قانون, پرانی حالت کو دیکھا جائے گا کہ صبح آپ وضو کر کے گھر سے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے. تو اب نماز ختم کرنے کے بعد شک ہوا کہ میں نے اس نماز کے لیے وضو کیا تھا یا نہیں کیا, دو قانون ٹکرا گئے. وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا وضو نہیں. نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے تو قانون فراغ یہ کہتا ہے کہ یہ نماز صحیح ہے. بس یہی علماء کا فتویٰ ہے, اس نماز کو صحیح مانو, قانون فراغ کا خیال کرو. اگلی نماز کے لیے اپنے آپ کو بے وضو سمجھو, وضو کے قانون کا خیال کر کے. دونوں قانونوں کو بچانا, وضو کے قانون کو بھی اور اس کے فراغ کے قانون کو بھی. فراغ کا قانون کہہ رہا ہے کہ تیسرا سلام پڑھنے کے بعد یہ شک ہوا کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا غلط, یعنی میں وضو سے تھا یا نہیں تھا. نماز کے بعد شک ہو تو نماز صحیح ہے, قانون فراغ. اور وضو کا قانون یہ کہہ رہا, وضو کا قانون کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا, اپنے آپ کو بے وضو سمجھ, وہ قانون کہہ رہا ہے کہ تم بے وضو. اب دونوں کو جمع اس طرح کیا کہ یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو, جو نماز پڑھ چکے ہو وہ صحیح, لیکن فوراً بعد جو نماز پڑھنا ہے, ظہر کی نماز پڑھی تو صحیح, عصر کی نماز پڑھنا ہے کہو کہ میں بغیر وضو سے ہوں, میرا وضو نہیں. اب یہ بظاہر بات بڑی عجیب لگتی کہ بھائی اگر عصر کے لیے وضو نہیں ہے تو ظہر کے لیے بھی نہیں ہوگا, دونوں پڑھتوں میں ایک ساتھ رہیں. اور اگر ظہر کے لیے وضو مان لیا کہ نماز صحیح ہے تو اب تک تو کوئی چیز وضو توڑنے والی نہیں ہوئی, عصر کو بھی صحیح مانو. مگر نہیں, وہاں وضو مانا جائے گا یہاں نہیں مانا جائے گا, صرف اس لیے کہ دو قانون ٹکرا ہے. دونوں قانونوں کو ہمیں لینا, یہ تو آقا خمینی کا فتویٰ ہے. آقا خمینی صرف ایک چیز بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ اگر قانون فراغ اور قانون وضو ٹکرا ہے اور یہ چانس ہو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارا ذہن وضو کی جانب گیا تھا, پھر ہم نے کیا نہیں کیا, بھول گئے, یاد رہا, یہ کچھ نہیں, ہم متوجہ تھے اس مسئلے کی جانب کہ نماز کے لیے وضو چاہیے, اس صورت میں یہی فتویٰ ہے کہ دونوں قانونوں کو مان لو, نماز بھی صحیح ہے قانون فراغ کی وجہ سے. بعد کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بے وضو سمجھو, قانون وضو کی وجہ. خیر, یہ مسئلہ مکمل. اگر آپ اس ایک مسئلے کو سمجھ لیں تو یہ وہ مسئلہ جو توضیح کے کئی مسائل سے آپ کو بے نیاز کر دے گا. اب آئیے ایک آخری قانون پر اصول فقہ کے, جس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اصول فقہ کو چھوڑ کر حتمی طور پر فقہ کو لینا ہی پڑے گا, اور وہ قانون ہے قانون تجاوز. کیونکہ یہ دو قانون بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اس اعتبار سے ذرا سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے, ورنہ آگے چل کر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کیا آج کی گفتگو میں کیا بیان ہوا. دونوں قانون مل جائیں گے. اب آئیے قانون تجاوز پر. قانون تجاوز ایک ایسا قانون ہے جو اسلام نے بنیادی طور پر نماز کے لیے بنایا ہے, اس لیے یہ قانون بہت سے علماء کہتے ہیں صرف نماز میں چلے گا, باقی اور کہیں نہیں چلے گا. لیکن ہمارا سروکار ہے آقا خوئی اور خمینی کے فتوے سے, کیونکہ ہم ان کے مخلص ہیں. آقا خوی اور خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ قانون تجاوز تین چیزوں میں چلتا ہے، ایک میں بالکل نہیں چلتا، یعنی نماز، غسل اور تیمم میں یہ قانون چلے گا، وضو میں یہ قانون بالکل نہیں چلے گا. اور میں صرف اس لیے کہ اگر کسی کا ذہن فقہ کو زیادہ پسند کرتا اس کی ہدایت کے لیے یا اس کے معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ سب کا متفقہ فیصلہ، یہ ہماری تمام شیعہ فقہ کا متفقہ فیصلہ کہ وضو میں قانون تجاوز نہیں چلتا ہے اور نماز میں ضرور چلتا ہے. کیونکہ وضو میں یہ قانون نہیں چلتا ہے اسی لیے قانون فراغ میں ہمیں وضو کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ یا موالات ختم ہو جائے یا ہم اگلے کسی کام میں لگ جائیں. اصل راز یہی، یہ قانون چونکہ وضو میں نہیں چلتا اس لیے قانون فراغ میں ہمیں وضو کے لیے اسپیشل مسئلہ بتانا پڑا. مگر اس بحث میں آپ کو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کے کام کا مسئلہ ہے نہ اس سے توضیع آپ کی حل ہوگی. اب آئیے قانون تجاوز کیا ہے. قانون تجاوز یہ ہے، قانون فراغ تو یہ تھا، ہمارے زیادہ کام آنے والا قانون تجاوز کا مسئلہ ہے. قانون فراغ تو یہ تھا کہ ایک عمل مکمل کر لیا، اب اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو اس کو صحیح مانے. قانون تجاوز یہ ہے کہ نہیں، ابھی ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، ایک حصہ کر دیا ہے، ایک حصہ باقی، ابھی پورا نہیں کیا عمل کو، اور شک ہو گیا کہ جو پیچھے ہم کر کے آئے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط. یہ ہے قانون تجاوز، کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے آپ اس سے تجاوز کر کے اگلی چیز میں جا چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے اگلی چیز میں جا چکے ہیں، تو پچھلی چیز کے شک کو ہم کیا مانیں گے. اب میں اس کی مثالیں دوں. قانون فراغ کو سمجھاتے میں میری زبان سے کئی مثالیں قانون تجاوز کی نکل آئیں. مثلا اب یہ اصل مسئلہ قانون تجاوز کا یہ بنا کہ اگلے عمل میں اگلی چیز میں پہنچ گئے ہیں اور پچھلی چیز کا شک ہو رہا ہے، لیکن ابھی عمل مکمل نہیں ہوا، اسی میں چل رہے ہیں. جیسے ہم چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تیمم چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور شک ہو رہا ہے کہ جو شروع میں سب سے پہلے نیت کر کے ہاتھ مارے جاتے ہیں وہ ہاتھ ہم نے صحیح طریقے سے مارے ہیں یا نہیں مارے ہیں. اچھا، اس قانون تجاوز کے بھی دو حصے ہیں. بات بہت پیچیدہ ہو جائے گی اگر میں تیمم سے شروع کروں. آئیے ہم نماز سے شروع کر کے پہلے قانون بتا دیں پھر اس کے دو حصے. کہ مثلا ہم رکوع میں پہنچ گئے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے الحمد کا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ابھی نماز مکمل نہیں ہو، رکوع بھی نماز کا ایک حصہ ہے، الحمد بھی نماز کا ایک حصہ ہے، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، نماز کے بیچ میں آگے کی چیز میں پہنچ گیا یعنی رکوع، تو گزشتہ چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے جو پاس تھی کہ ہم نے الحمد کا سورہ صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. یہ ہے قانون تجاوز، کہ ابھی ایک عمل جو آپ کا ہے، ایک جو پوری عبادت ہے، اس کے اندر ہیں آپ، اسے کمپلیٹ نہیں کیا، مگر اس کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں پہنچ چکے ہیں، ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، دوسرے حصے میں پہنچ کر پہلے والے کے بارے میں شک ہو رہا. تو قانون تجاوز کا مطلب ہے اپنے شک کو چھوڑ، بھول جائے، نظر انداز کر دیں، سمجھے کچھ نہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا، بس یہ کوئی سننے کا فتوا ہو گیا. بس یہ کوئی سننے کا فتوا ہو گیا. اب اگر غسل و تیمم اور نماز میں آپ کو ایسا مسئلہ پیش آئے تو ابھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کو یاد کر کے آپ اس کو جاری کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی. صرف یہ کہ اس سے متعلقہ دو اہم باتیں سن لی جائیں. پہلی چیز جو میں بتاؤں گا وہ یہ کہ اس قانون کے بھی قانون فراغ کی طرح دو حصے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس قانون میں دو جگہ آقا خوی اور خمینی میں اختلاف ہوا ہے نماز کے معاملے میں. اچھا دیکھیے، اب اس قانون کے بھی دو حصے ہیں. ایک پہلا یہ، مثلا ہم رکوع میں ہمیں شک ہو رہا ہے الحمد کے بارے میں، اب دو قسم کے شک ہوں گے، یا تو یہ شک ہوگا کہ ہم نے الحمد کو صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے جس طرح قانون فراغ میں تھا، یا یہ شک ہوگا کہ الحمد کو پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا. چلے الحمد کی غلطی کا میں الحمد کے بعد انا انزلنا کا سورہ پڑھنا تھا، رکوع میں پہنچ گئے ڈاؤٹ ہو رہا، یا تو یہ ڈاؤٹ ہوگا یا شک ہوگا کہ انا انزلنا ہم نے پڑھا ہے مگر صحیح ہے یا غلط ہے، خیرت کا خیال رکھا تھا یا نہیں. ایک تو یہ شک، ایک یہ کہ نہیں شک یہ ہو رہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، الحمد کے بعد ہم سیدھے تو رکوع میں نہیں آ گئے، انا انزلنا رہ گیا ہے یا پڑھ لیا، یہ شک کا مسئلہ ہے. یقین ہو جائے کہ انا انزلنا رہ گیا پھر تو مسائل الگ ہیں جو کسی قانون میں نہیں آتے. قانون یہ ہے کہ اگر اگلی چیز میں پہنچ گئے، پاس کی یا گزشتہ چیز کے بارے میں شک ہو رہا، تو دو قسم کا شک ہوگا، یا تو یہ شک ہوگا کہ وہ عمل میں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے. تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر پڑھا ہے, صحیح پڑھا تھا یا غلط, ہل تو نہیں گیا تھا میں. تکبیرۃ الاحرام میں جسم کا ساکن رہنا واجب رکنی ہے, اگر غلطی سے بھی آپ کا جسم ہل گیا تو نماز باطل. اب شک ہو رہا اللہ اکبر کہنے کے بعد کہ میں نے اللہ اکبر پڑھا, تکبیرۃ الاحرام پڑھی, شک ہے کہ یہ صحیح پڑھی ہے یا غلط, ایک تو یہ شک, اور ایک یہ کہ نہیں الحمد کا سورہ شروع کیا ایک دم سے ذہن میں آیا کہ اللہ اکبر کہا بھی تھا یا یوں ہی ہم نے شروع کر دیا. جماعت نماز میں کبھی ایسے شک ہو جاتے ہیں, انسان جلدی جلدی بھاگ کے آتا ہے پیش امام کا ساتھ دینے کے لیے, اور پھر شک ہو گیا کہ جو میں نے نماز شروع کی صحیح طریقے سے شروع کی, جلدی میں میں کچھ بھول تو نہیں گیا, کچھ چھوڑ تو نہیں گیا, یہ تو شک. اب اس کے اندر جب فی الحال میں نماز کو بیس بنا رہا ہوں, کیونکہ قانون تجاوز اصل میں اسلام میں آیا ہی نماز کے لیے, اب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ صحیح عمل کیا یا غلط عمل کیا تو اس کو ہمیشہ صحیح مانیں. آپ نماز میں کسی بھی جگہ پر ہوں, جو آپ کر چکے ہیں اس کے بارے میں شک ہو کہ صحیح ہے یا غلط, ہمیشہ اس کو صحیح مانیں. اچھا یہ جملہ ابھی آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دوسرا حصہ سامنے نہ آئے. مثلا اللہ اکبر کے بارے میں یہ شک, یہ تو مسئلہ آپ نے سن لیا, جیسے مسجد میں بھی میں نے سنا ہے کہ دو تین ہفتے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ اگر آپ نے اللہ اکبر اس طرح پڑھا کہ آپ کے جسم کو جھٹکا لگا تو آپ کی نماز باطل, چاہے بھول ہی سے کیوں نہ ایسا ہوا, کیونکہ تکبیرۃ الاحرام میں جسم کا اسٹیشنری یا ساکن رہنا واجب رکنی. اب اللہ اکبر کہنے کے بعد شک ہو رہا یہ جو میں نے اللہ اکبر کہا صحیح طریقے سے کہا یا غلط طریقے سے, آپ نماز میں کسی بھی جگہ یہ شک ہو جائے کہ یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا, یعنی اللہ اکبر کی رے پڑھنے کے بعد, اللہ اکبر رے کا ختم ہوتا ہے, رے پڑھنے کے بعد آپ نماز میں کسی بھی جگہ پر ہو, قانون تجاوز کام آئے گا, یہ سمجھیں گے کہ میں نے اللہ اکبر صحیح کہا, صحیح طرح سے پڑھا ہے, جسم بھی میرا ساکن تھا, ساری شرائط پر میں نے عمل کیا. جب کسی عمل کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ میں نے اس کو صحیح کیا ہے یا غلط کیا, تو جیسے ہی وہ عمل مکمل, اس کے بعد کسی وقت بھی شک ہو, اپنے شک کو غلط سمجھ کر اپنے عمل کو صحیح سمجھ. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات پھر بھی اتنی واضح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا دوسرا حصہ سامنے نہ آئے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ شک ہوتا ہے کہ اللہ اکبر صحیح پڑھا یا غلط, ایک یہ کہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا, یہ شک ہو رہا ہے. اس صورت میں قانون تجاوز کی ایک شرط کہ اگر کسی عمل کے بارے میں شک ہو جائے, کسی پارٹ کے بارے میں شک ہو جائے, نماز کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو جائے کہ اسے میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, تو اس میں ایک چیز یہ جو اگلی چیز میں داخل ہو چکے ہو. دیکھیں نماز کے جتنے حصے ہیں نا, الحمد کا سورہ پہلا حصہ, انا انزلنا کا سورہ دوسرا حصہ, تو ایک الحمد کا سورہ, پھر آپ خاموش ہوں گے الحمد کے سورے کے بعد جے پائے گا, پھر آپ انا انزلنا کا سورہ شروع کریں گے. یہ تو نہیں ہے کہ ولا ظالین کے نون کو بسم اللہ سے ملا دیں گے, بلکہ ولا ظالین پہ خاموش ہوں گے چاہے آدھے سیکنڈ کے, گئے پائے آدھے سیکنڈ, پھر آپ بسم اللہ شروع کر کے انہا انزلنا شروع کریں گے. تو اگر یہ شک ہو جائے کہ میں نے الحمد کو پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا, تو قانون تجاوز تب چلے گا جب آپ اگلی چیز شروع کر چکے ہیں. جیسے انہا انزلنا اگر آپ نے شروع کر دیا, چاہے انہا انزلنا کی فقط بے آپ کی زبان سے نکلی, بسم اللہ پڑھ رہے تھے, بس کہاں, شک ہو گیا الحمد کا سورہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا, اس صورت میں قانون تجاوز چلے گا. یعنی یہ مانا جائے گا کہ چونکہ آپ آگے بڑھ گئے ہیں تو پیچھے آپ نے صحیح کام کیا ہوگا, لیکن کب, جب آپ اگلی چیز شروع کر چکے ہیں. اور اگر ابھی اگلی چیز شروع نہیں کی اور آپ پریشان کھڑے, انا جلنا کہ بسم اللہ شروع نہیں کی, پریشان کھڑے کہ میں الحمد کا سورہ ختم کر چکا ہوں یا ابھی الحمد نہیں پڑھا, اس صورت میں قانون تجاوز نہیں چلے گا اور دوبارہ الحمد کا سورہ پڑھنا پڑے گا. یا آپ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ کو شک ہو گیا کہ میں جو کھڑا ہوں رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوا ہوں یا ابھی رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا ہوا ہوں, شک ہوا کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا. اب اگر آپ اگلی چیز میں داخل ہو جاتے, یعنی سجدے میں پہنچ جاتے آپ, اور پھر شک ہوتا کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے, قانون تجاوز آپ کی مدد کرتا. اگلی چیز میں پہنچ گئے تو پچھلی ساری چیزیں صحیح, سمجھ لو کہ میں نے رکوع کیا, لیکن ابھی سجدے میں گئے نہیں, سیدھے کھڑے, شک ہو رہا ہے کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا, اس صورت میں فوراً آپ رکوع کریں گے. تو قانون تجاوز یعنی جس عمل کے بارے میں شک, اگر آپ اس کے اگلے عمل میں داخل ہو گئے ہیں تو پچھلے عمل کو صحیح سمجھیں, اور اگر ابھی اگلے میں داخل نہیں بیچ میں پریشان کھڑے اس صورت میں اپنے پچھلے عمل کو غلط سمجھ کر اسے انجام دی. دیکھیے یہ بہت باریک اور نازک مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن بہت اہم مسئلہ ہے, بہت مفید مسئلہ, خاص طور پر ان کے لیے جن کو اپنی قرت میں اکثر شک ہوتا ہے. تو مسئلہ کیا بنا کہ اگلی چیز میں جب داخل ہو جائیں تو پچھلی چیز کا شک معاف, اور اگر اگلی چیز میں داخل نہ ہو تو پچھلی چیز کے شک کو صحیح مانے اور اس کو انجام دے. یہ کب ہے؟ جب یہ شک ہو رہا کہ فلاں کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ ایک بات تو مکمل ہو گئی. اب یہاں پر ایک اختلافی نوٹ ہے آقائے خوئی اور خمینی کا, آپس میں ایک اختلاف. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اگلی چیز میں داخل ہو جائیں, اگلی چیز سے کیا مراد ہے؟ آقائے خمینی کہتے ہیں کوئی بھی اگلی چیز, چاہے وہ اگلی چیز, یعنی اگلی سے میری مراد ہے بعد میں آنے والی چیز, ہو سکتا ہے کہ لفظ اگلی کوئی نہ سمجھ پا رہا ہو, بعد میں آنے والی چیز, کوئی بھی بعد میں آنے والی چیز چاہے وہ واجب ہو یا مستحب, اس میں آپ پہنچ گئے پچھلی چیز کو سمجھے کہ وہ صحیح. اور آقا خوب فرماتے ہیں نہیں, اگلی چیز سے مراد ہے کوئی واجب چیز, یعنی آپ آگے بڑھ کر اگر کسی واجب چیز میں پہنچ گئے ہیں تو پچھلے شک کو صحیح نہ سمجھیں, سمجھے کہ میں نے یہ شک ابھی اگلے کسی واجب میں نہیں پہنچے تو پچھلے شک کو صحیح مانیں گے. ہم نے مثال دے دوں, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ کے سورے کے بارے میں ہم کو شک ہو رہا کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, اور ہم کب شک کر رہے ہیں؟ جب ہم قنوت پڑھ رہے تھے. آقا خمینی کے نزدیک آپ کا شک بیکار ہے, سمجھ لو کہ میں نے قل ھو اللہ پڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قل ھو اللہ کے بعد والی چیز کیا ہوتی ہے؟ قنوت. خمینی صاحب کہتے ہیں جو چیز بعد میں آ رہی واجب یا سنت سے ہمیں مطلب نہیں, نماز کا حصہ ہونا چاہیے, بعد میں آ رہی ہے اس میں آپ داخل ہو گئے, پچھلے کے بارے میں سمجھیں گے کہ صحیح. خوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, قنوت میں اگر شک ہو رہا پچھلی چیز کے بارے میں اپنے شک کو صحیح سمجھیں اور یہی فیصلہ کریں میں نے قل ھو اللہ کا سورہ نہیں پڑھا, کیونکہ قنوت مستحب, مستحب کا کوئی اسما کا قانون سے دخل نہیں. ہاں اگر آپ قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں پہنچ جاتے پھر قل ھو اللہ کے بارے میں شک ہوتا تو بات ٹھیک, کہ کیونکہ قل ھو اللہ کے سورے کے بعد اگلا واجب کون آتا ہے؟ رکوع آتا ہے, اس میں چلے جائیں اور پچھلے واجب کے بارے میں شک ہو تو وہ شک باطل ہے. لیکن اگر آپ جس چیز کے بارے میں شک کر رہے ہیں وہ خود واجب اور اس کے بعد کوئی سنت چیز آ رہی تو سنت چیز کی کوئی حیثیت نہیں. یہ خود صاحب کا نظریہ. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, واجب سنت جو نماز کی چیز ہے اس کی اہمیت ہے, اگر آپ اس میں داخل ہو گئے تو پچھلا شک جو ہے وہ آپ کا صحیح نہیں مانا جائے گا, شک کو غلط سمجھے اور اپنی نماز کو آپ صحیح قرار دیں. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ, دونوں میں ایک بہت اہم فرق ہے جس کی وجہ سے دونوں کا فتویٰ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا فتوے میں, لیکن اس فتوے میں فرق کی بنیاد صرف ایک جملے کا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. اچھا, اب بات اتنی واضح ہوئی کہ اگر دوران نماز, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد یہ شک ہوتے تو بات ہی بدل جاتی, پھر تو قانون ہی دوسرا لگتا. ابھی نماز چالو ہے, چل رہی ہے, جاری ہے, اس میں شک ہو رہا تو اس میں خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یہ شک ہو کہ میں نے فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ دیکھا جائے گا آپ اگلے کام میں لگ گئے ہیں تو پچھلے کام کو صحیح مانیں, اگر اگلے کام میں نہیں لگے, ابھی آپ گیس کے عالم میں کھڑے ہیں خاموش کھڑے تو پچھلے کام کو غلط مان کر اسے دوبارہ کریں. اب یہ جو اس میں مسئلہ آیا, اس مسئلے کو فقہ کی کتابوں میں اور وضاحت کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے, جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے اس کی اگلی چیز میں داخل ہونا. اگر آپ کو پورے الحمد کے سورے کے بارے میں شک ہو رہا کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ آپ انا انزلنا کے سورے میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن فرض کیجئے, میں کوئی مثال دے دوں کہ ابھی ہم الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں, بیچ سورے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پر کھڑے ایک دم شک ہوا ہم کو کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اب یہ پورے سورے کا شک نہیں, ایک آیت کا شک. اب یہاں پر معیار کیا ہے کہ اگر آپ نے اہتنا صراط المستقیم کی آیت شروع کر دی ہے تو مانا جائے گا کہ آپ اگلے واجب میں چلے جائیں, کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد واجب ہے اہتنا صراط المستقیم, اس کو شروع اہتنا آپ نے پڑھ لیا یہ سمجھے کہ پچھلی آیت آپ پڑھ چکے تھے جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ بالکل غلط. جیسا میں نے بار بار کہا کہ یہ خیال آنا کہ میں نے یاک نابودو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو یہ شک پیدا ہو رہا, ایسے بیٹھے بیٹھائے نہیں آئے گا, کوئی وجہ ہوگی. اگر اعتنا صراط المستقیم میں داخل ہو گئے تو سمجھ لے کہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں کون سے قانون کی روشنی میں, قانون تجاوز. اور اگر آپ خاموش سنیں, اعتنا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور شک ہو گیا کہ یاک نابودو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, تو مانا جائے گا کہ اگلی چیز میں نہیں گئے ہیں اس لیے پچھلی چیز کو دوبارہ پڑھو. تو میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور الفاظ مجھے نہیں مل پا رہے ہیں وہ یہ کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے بارے میں شک, تو اس کی اگلی چیز یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ الحمد کا سورہ ہے تو اگلی چیز انا انزلنا کا سورہ ہو. نہیں, ایاک نعبدو میں شک ہے تو الحمد کو پورا نہیں کنسیڈر کریں گے, پورے الحمد کو معیار نہیں بنائیں گے. اس ایک آیت کے بارے میں شک ہے اس کو معیار بنائیے, اس کے بعد والی چیز شروع ہو گئی ہے تو یہ آیت صحیح, شروع نہیں ہوئی ہے تو یہ آیت غلط. تو اگر پورے عمل میں ہمیں شک ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بعد والی چیز شروع ہو جائے. مثلا شک ہے کہ الحمد ہی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا پوری سات آیتیں تو انا انزلنا کا انتظار کریں, لیکن اگر الحمد کی یا انا انزلنا کی کسی ایک آیت کے بارے میں شک ہے تو بس اس کی اگلی آیت شروع کر دیں, یہ کہا جائے گا کہ قانون تجاوز کے استعمال کا موقع آ گیا. تو خلاصہ یہ بنا کہ اگر کبھی شک ہو جائے کہ فلاں عمل کیا ہے یا نہیں کیا تو اس وقت قانون تجاوز استعمال ہوتا ہے جب آپ اگلے عمل میں داخل ہو گئے ہوں. یعنی استعمال ہونے کا مقصد یہ کہ سمجھیے میری نماز صحیح, اور اگر آپ ابھی اگلے عمل میں داخل نہیں ہوئے تو قانون تجاوز استعمال نہیں ہوگا, جس چیز کے بارے میں شک ہے اسے دوبارہ انجام دے. خیر, بس میرے آخری جملے, یہ کب کا مسئلہ ہے؟ جب آپ کو شک ہو رہا کہ میں نے فلاں چیز کی ہے یا نہیں کی ہے. اور اگر وہ پہلا والا شک کہ نہیں یہ تو معلوم ہے کہ الحمد پڑھا, شک ہو رہا ہے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا, کوئی آیت بیچ میں مس تو نہیں کر گیا, کہیں سواد اور سین میں میں نے غلطی تو نہیں کر دی, ولا والین کے اندر سواد اور زال ایک جیسا تو نہیں پڑھ لیا, یہ پتہ یہ معلوم ہے کہ میں نے الحمد کا سورہ پڑھا, شک ہے صحیح پڑھا یا غلط, یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیرۃ الاحرام پڑھی مگر صحیح پڑھی تھی یا غلط, یہ شک ہو رہا ہے, کہیں جسم تو نہیں ہل گئے. اس صورت میں تو قانون تجاوز فوراً استعمال ہو جاتا ہے. یعنی چاہے آپ اگلی چیز میں گئے ہو یا نہ گئے, اللہ اکبر کی رے زبان سے نکلی, شک ہو گیا میرا جسم تو نہیں ہل گیا تھا, قانون تجاوز استعمال ہوگا. یعنی کیا کہ آپ کا جسم نہیں ہلا, آپ نے صحیح اللہ اکبر پڑھا. تو اگر شک ہو کہ اللہ اکبر پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا تو اس صورت میں قانون کب استعمال ہوگا؟ جب اگلی چیز آپ شروع کر چکے ہو, یعنی الحمد کا سورہ. اور اگر اگلی چیز شروع نہیں کی تو دوبارہ پڑھیں اللہ اکبر. اور اگر یہ تو پتا ہو کہ میں نے یہ کام کیا, شک ہو کہ صحیح کیا یا غلط کیا, اس صورت میں جیسے ہی وہ کام مکمل چاہے اگلی چیز شروع کرے نہ کرے, قانون تجاوز آپ کی مدد کرے گا, یہی سمجھے کہ میں نے صحیح اللہ اکبر پڑھا. یہ ایک مسئلہ نماز کی حد تک مکمل ہوا. اب ہمیں فرض کیجئے کہ شک ہوا دوسرے سجدے کے بعد, بیٹھے ابھی بیٹھے, شک ہوا کہ میں نے تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, واجب ہے کہ تشہد پڑھے, دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ گئے, شک ہوا. اب دیکھیے میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں, امتحان کے پرچے میں صحت کے مثالیں آئیں گی, قانون تجاوز سے آپ کو خود حل کرنا پڑے گا. تو دوسری رکعت ہے, دوسرا سجدہ کر لیا, ابھی ہم بیٹھے ہیں, کھڑے نہیں ہوئے, شک ہو رہا کہ ہم نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا, اب یہاں پر ہم کو تشہد پڑھنا پڑے گا, کیونکہ قانون تجاوز یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ اگلے عمل میں نہ جائیں پچھلے عمل کو غلط مانے. لیکن اگر ہم کھڑے ہو چکے ہیں, کھڑے ہو گئے, ابھی ہم نے سبحان اللہ و الحمدللہ نہیں شروع کیا, خالی کھڑے ہو گئے, یہ کھڑا ہونا خود اس نماز میں ایک واجب, دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا خود ایک واجب ہے, قیام خود ایک واجب ہے. کھڑے ہو گئے اور شک ہونے لگا کہ تشہد پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں یا بغیر تشہد پڑھے ہوئے, قانون تجاوز لگ جائے گا کہ آپ کیونکہ اگلے واجب میں چلے گئے, تشہد کے بعد کا واجب کیا تھا؟ کھڑا ہونا, کھڑے ہو چکے, اس لیے یہی سمجھے کہ میں نے تشہد پڑھ لیا اور اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا. اس کے مقابلے میں اگر بیٹھے بیٹھائے تشہد پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہا, اور شک ہو گیا کہ صحیح پڑھا یا غلط پڑھا, چاہے ابھی کھڑے نہ بھی ہوئے ہوں, قانون تجاوز لگا دی اور کہیے کہ میں نے اس کو صحیح پڑھا. صحیح اور غلط کا جب شک ہو تو فوراً قانون لگ جاتا ہے. اور یہ شک ہو کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ اگلی چیز میں آپ داخل ہو گئے. کوئی صاحب کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ اگلی چیز واجب ہو، تو میں نے صاحب کے نزدیک یہ چیز ضروری نہیں. اچھا اب یہ بات تو مکمل ہو گئی، مگر میں آج 3 منٹ آپ کے اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا اور گفتگو بہت زیادہ باقی بچ رہی. نماز کی حد تک مسئلہ مکمل ہو جائے تو دیکھیے یہ مسئلہ باقی ہر چیز کے بارے میں تو چل جائے گا. قانون تجاوز، یعنی نماز کے نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کہاں ختم ہوتی ہے؟ سلام. تو اللہ اکبر سے تشہد تک تو یہ مسئلہ چلے گا. پھر ایک مسئلہ علماء میں آ جاتا ہے اختلاف، کہ اگر کبھی سلام کے بارے میں شک ہو تو کیا کریں، کیونکہ سلام کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. قانون تجاوز تو یہ ہے نا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا اس کی اگلی چیز میں آپ داخل ہو گئے تو قانون تجاوز چلے گا. اب سلام کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو سلام کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر کیا معیار اس میں مانا جائے گا؟ اب سلام کے بارے میں بھی ہمیں 2 شک ہو سکتے ہیں، سلام تینوں پڑھے، شک ہوا صحیح پڑھے یا غلط پڑھے تو قانون تجاوز لگ جائے گا. کیونکہ جب صحیح غلط کا شک ہو تو اگلی چیز میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب بھی صحیح غلط کا شک ہو تو اس کے اندر تو حل یہی کہ جو کام آپ نے کر لیا چاہے اس کے بعد والا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، صحیح غلط میں شک ہے سمجھو کہ میں نے صحیح کیا. تو اگر سلام کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے سلام پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، سلام صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے، تو قانون فوراً لگ جائے گا کہ ادھر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور آپ کو شک ہوا کہ یہ میں نے صحیح کہا غلط کہا، قانون تجاوز لگ گیا اور آپ مانیں گے کہ سلام میں نے صحیح پڑھا. لیکن اگر وہ والا شک ہو کہ میں نے سلام پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، تو باقی چیزوں میں تو قانون تجاوز آ رہا تھا کہ اگلی چیز کو دیکھو، اگلی چیز کو. سلام کے بعد کوئی اگلی چیز اسلام میں نہیں، نماز ختم سلام پر. اب کیا کریں؟ مطلب ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، سجدہ شکر کر رہے ہیں، زیارت کے لیے کھڑے ہوئے، ایک دم شک ہونے لگا یہ سارے کام میں نے کیے سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو عام حالات میں شک نہ ہو، جماعت میں اکثر یہ شک ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ انسان بے شمام کے پیچھے آدھی نماز میں خاموش رہتا ہے، تو بعض اوقات غفلت میں یہ ہوتا ہے کہ رکوع سجدہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ذہن اس طرف نہیں ہے، نماز ختم ہو گئی، ہم کو یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے بھی زبان سے پڑھا تھا، یا اسی طرح خاموش بیٹھے رہے. جماعت میں یہ شک بہت ہوتے ہیں. تو سلام میں قانون تجاوز کہاں لگے گا؟ وہ والا حصہ کہ اگلی چیز میں داخل ہو جاؤ. کیا کوئی اگلی چیز ہے؟ آقا خمینی کہتے ہیں کہ وہی مسئلہ جو ان کا شروع سے تھا، کہ چونکہ سلام کے بعد کوئی واجب چیز نہیں ہے مگر مستحب چیزیں تو ہیں، اگر اس مستحب چیز میں بھی آپ لگ گئے تو قانون تجاوز چل جائے گا کہ آپ اگلی چیز میں چلے گئے تو پچھلی چیز صحیح. یعنی تسبیح پڑھ رہے تھے آپ، تسبیح جناب زہرا، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یعنی وہ جو نماز کے فوراً بعد دعا پڑھتے ہیں، مختلف دعائیں جو ہر مسجد میں تسبیح سے بھی پہلے پڑھی جاتی ہیں، وہ دعا پڑھ رہے تھے شک ہو گیا سلام کا. تو آقا خمینی کے نزدیک تو مسئلہ آسان ہے کہ سلام واجب ہے، اس کے بعد اگر مستحب بھی مل جائے تو قانون کا موقع مل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی تعقیبات میں لگا ہوا، تعقیبات کا مقصد ہے تسبیح پڑھنا، دعائیں پڑھنا، سجدہ شکر کرنا، ان میں کوئی لگا ہو اور شک ہو رہا ہے نماز کے سلام کے بارے میں کہ سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، قانون تجاوز استعمال کرو، کہہ دو کہ میں نے پڑھ لیا. کوئی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ مستحبات کو تو وہ شروع سے نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ایک ہی چیز چلے گی، مبتلا کے نماز میں سے اگر آپ نے کوئی انجام دے دیا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ قانون تجاوز لگ جائے گا. مبتلا کے نماز یعنی ایسی چیز جو نماز کا جز نہیں، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، قبلے سے ہٹ گئے، قبلے سے ہٹنے کے بعد شک ہوا، قانون تجاوز استعمال ہو جائے گا. کسی سے بات چیت کر لی، اس کے بعد شک ہوا، قانون تجاوز استعمال ہوگا. سجدہ صاف کر لیا، سجدہ صاحب اور نماز دو الگ الگ چیزیں. ہاں سجدہ شکر کرے تو نہیں، یہ تعقیبات میں آتا، اس میں قانون تجاوز نہیں لگے گا. آقا کوئی کنل نہیں، سجدہ صاحب آپ نے کر لیا، یہ بھی ایک الگ چیز ہے، قانون تجاوز لگ جائے گا. تو کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں مستحبات کو تو مانتا ہی نہیں، اس قانون کے لیے نہیں مانتا، مستحبات کو تو مانا جاتا، یہ قانون کے لیے نہیں مانتا. اس لیے اگر سلام کے بارے میں شک ہو اور آپ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے شک پہ توجہ دینا، یعنی قانون تجاوز کو پھینک دینا، شک پہ توجہ دینا ہے کہ میں نے سلام نہیں پڑھا، یہ وہی شک کہ اگلے میں نہیں گئے اور شک ہونے لگا تو شک پہ توجہ دینا. اور نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، یعنی مبتلا سے نماز میں سے کوئی کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، بات چیت کر لی، قبلے سے ہٹ گئے، کھا لیا، قہقہ لگا کے ہنس دیا، جتنے بھی نماز توڑنے والی چیزیں،
ان میں سے کوئی کام کر لیا, ہاں اب قانون تجاوز لگے گا. اب اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے سلام پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا, قانون لگا دو کہ نہیں ہم اگلی منزل پہ پہنچ گئے تو پچھلی ساری چیزیں صحیح ہوں گی, میں نے سلام بھی پڑھ لیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی. اب غسل اور تیمم میں یہ قانون کہاں آتا ہے اور وضو میں نہیں آتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, یہ 10 منٹ کا ایک ٹکڑا. اصل مسئلہ تو مکمل ہو گیا. وضو میں یہ قانون نہیں لگتا ہے, یہ بہت اہم مسئلہ. عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کی جو ایک عادت ہو گئی کہ وضو کے مسائل کو یاد کر کے ویسے ہی مسائل غسل پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ قانون تجاوز میں عام طور پر آدمی دھوکہ کھا جاتا. یہ پھر ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قانون تجاوز ہمارے فقہ کے نزدیک وضو میں نہیں لگتا ہے. نہ لگنے کا مطلب کیا ہے, یہ آپ آئندہ سنیں گے تو واضح ہوگا کہ یہ کتنا عام مسئلہ آپ کو پتا چلا. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے بعد 5 یا 6 ہماری کلاسز اور ہوں گی, پھر مارچ کا اختتام ہوگا جس کے بعد امتحان وغیرہ کا مسئلہ. اس اعتبار سے اب ہمیں فقہ زیادہ بیان کرنا اور فقہ کے اندر بھی اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم پوری فقہ کو سمیٹ سکیں. یہی کوشش کی جائے گی کہ یا حرام زیادہ سے زیادہ چیزیں معلوم ہو جائے کہ کیا چیزیں حرام ہیں, یا وضو غسل یا نماز میں سے کسی ایک ٹاپک کو لے کر اتنے مکمل طریقے سے اسے آپ تک پہنچایا جائے کہ کم سے کم ایک مسئلے کی حد تک آپ کہہ سکے کہ ہاں اس کے بارے میں کوئی چیز ہماری معلومات کے دائرے سے باہر نہیں. تو وہ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا. آج میں نے زیادہ زور وضو غسل اور تیمم اور نماز پر اسی لیے دیا کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ قانون بتانے میں عام پریکٹیکل لائف کے مسائل جو ہیں یہاں سے غائب ہو گئے. یہ آپ کے روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں, سارے مسائل کو جا کے توجہ سے ٹیلی کیجئے. میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ مسائل ابھی پیش نہیں آئے تو آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں, لیکن جس دن یہ مسئلہ پیش آئے گا تو توضیح میں ملنا مشکل ہوگا کہ یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا, کیونکہ اس کی الگ سے کوئی ہیڈنگ نہیں, اور مل جائے تو بعض اوقات سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں کیا کہا جا رہا کہ وضو میں یہ چیز غلط ہے اور غسل میں یہ چیز صحیح. اس لیے یہ قوانین آپ ویسے بھی انتہائی توجہ کے ساتھ یاد کریں, امتحان یا اصول فقہ کے نقطۂ نگاہ سے ہٹ گئے. بہرحال سوال جواب کا وقت نہیں, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر دیجیے. سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد قاعدہ فراغ لگنے کے لیے ضروری کہ یا موالات ختم ہو جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دیں, اس دوسرے کام سے کیا مراد ہے, کوئی واجب کام یا مستحب کام, کوئی بھی شریعت کا کام چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو. اگر ہم نے کوئی واجب کام شروع نہیں کیا فقط مستحب کام شروع کیا تب بھی قانون فراغ لگنے کا موقع ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز ہی شروع کریں, تلاوت قرآن شروع کر دیں, یا اس مسئلے ہی کی وجہ سے کوئی دعا شروع کر دیں تاکہ یہ قانون لگنے کا موقع ہم کو مل جائے. اگر کوئی شک ہو جائے تو تب بھی وہ صحیح, اگر شک بعد میں آیا ہے عمل آپ پہلے شروع کر چکے ہیں. یعنی کوئی بھی, ہاں واجب یا مستحب. جی 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 ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو مثال دی گئی کہ دو قانون ٹکرا رہے ہیں تو ان میں سے مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز ہم نے جو مثال دی کہ وہ صحیح ہے, عصر کی نماز غلط ہے, تو ایسا لگا کہ ظہر کی نماز میں قانون فراغ کو اہمیت دی, قانون احتساب کو ختم کر دیا, عصر کی نماز میں قانون فراغ کی گنجائش ہی نہیں, قانون فراغ کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ اس سے تو ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے. اسی ایک کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک جملہ اور آگے بڑھا دیا تھا, وہ یہ کہ جب ہم اصول فقہ میں کسی قانون کو استعمال کرتے تو اس کے نتائج بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں, فقط ایک قانون ہی نہیں لیں گے بلکہ نتائج بھی لیں گے. جیسے لا تنقص الیقین بالشک, یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے. اب یہاں پر ہم نے صبح وضو کیا, یقین تھا کہ وضو کر لیا, دوپہر کو شک ہو رہا, ہم صبح کے یقین کو باقی رکھیں گے, لیکن صرف یہی نہیں کہیں گے کہ ہمارا وضو باقی, بلکہ وضو کے جتنے نتائج, ہم قرآن کو بھی چھو سکتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو قانون کا مقصد کیا ہے کہ جب قانون کو آپ نے مانا تو اس کے نتائج کو بھی مانا جائے, تبھی تو قانون کام میں آ رہا. صرف یہ کہنا کہ نہیں
ہم یہ مانیں گے کہ صبح کا وضو تو اب تک باقی ہے مگر قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں کیونکہ شک کے عالم میں. یہ نہیں, قانون بمائے نتائج کے لینا. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے قانون فراق کو مان لیا کہ ظہر کی نماز صحیح, اس کا مطلب کیا ہوا کہ طہارت کے ساتھ تھی, وضو کے ساتھ تھی, کیونکہ وضو تو اتنی اہم ترین عبادت کہ جاہل کافر کو بھی اس میں معافی نہیں. اگر ظہر کی نماز طہارت کے ساتھ تھی یعنی وضو کے ساتھ تھی, تو چاہے عصر کی نماز میں قاعدہ فراق لگے نہ لگے اس کا نتیجہ تو لگے گا کہ اگر ظہر کی نماز میں ہم باوضو ہیں اور اب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں ہوئی, فوراً عصر کی نماز پڑھنا, اگر ہم اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ مان رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. قانون فراق عصر کی نماز میں نہ لگے مگر اس کا نتیجہ ضرور لگے گا کہ ظہر کی نماز کیسے صحیح ہوگی, جب وضو کو مانا تبھی تو صحیح ہو, عصر کی نماز بھی صحیح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے خود ظہر کی نماز میں ہم نے قانون استصحاب کو نظر انداز نہیں کیا, یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو عصر کی نماز کے لیے ہم کو وضو نہیں کرنا پڑتا. عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے قانون استصحاب سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قانون استصحاب کی اہمیت کو مان رہے ہیں, یہ مان رہے ہیں کہ چونکہ شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں تو اس پرانے قانون کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں, جبکہ بیچ میں نماز ظہر آ چکی. تو عصر کے لیے وضو کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز ظہر کی حد تک بھی قانون استصحاب کو ہم نے اہمیت دی, اور ظہر کی نماز کو صحیح سمجھنا یہ اس بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قانون فراق کے ایک حصے کو لیا, ایک حصے کو چھوڑ دیا. یعنی خلاصہ یہ ہوا اس گفتگو کہ دونوں قوانین کے ایک حصے کو لیا ہے, ایک حصے کو چھوڑ دیا, بیک وقت دونوں کو نہیں رہ سکتے. قانون فراق کو ظاہری اعتبار سے لیا, اس کے نتیجے کو چھوڑ دیا. قانون استصحاب کو, اب یہ مسئلہ آپ نے پوچھا اس لیے اس کا بڑا ٹیکنیکل جواب کہ قانون استصحاب ہے کہ پرانی حالت کو جاری کیجیے, جب ظہر بیچ میں آ گیا تو پرانی حالت مسلماً ختم ہو گئی, پھر بھی ہم اس کو جاری کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اتنے وقفے کو نظر انداز کریں گے. قانون استصحاب میں نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. جب شک ہو رہا ہے یہاں سے لے کر پیچھے تک مسلسل آپ کو دیکھنا پڑتا. ایک حصے کو نظر انداز کرنے کا مقصد یہ کہ آدھا قانون آپ توڑ رہے ہیں. ویسے تو یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو تھی, میں نے چاہا کہ آپ کو زیادہ زحمت ہوئے بغیر مسئلہ واضح کر دوں, پھر بھی اگر واضح نہیں ہوا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا, کیونکہ باقی حضرات اس مسئلے سے اتنا خوش نظر نہیں آ رہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بچہ اسکول سے چیزیں اٹھا کے لائے تو ماں باپ کے لیے کیا حکم؟ ماں باپ کے لیے بہرحال یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں اس کے اصلی مالک تک لوٹائیں. اصلی مالک تک لوٹانا ممکن نہیں, یعنی جو بچے کی ذمہ داری تھی اگر وہ بالغ ہوتا وہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہو جائے گی. بچہ گھر میں لے کے آیا, بچے کا ہاتھ اسلام اس کو ہاتھ نہیں مانتا, خود بخود یہ چیزیں ماں باپ کے ہاتھ میں چلی گئیں. یعنی اگر بچہ نہ بھی دے تو ماں باپ پر واجب ہو گیا ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا, اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اب اس پر نقطے کے مسائل جاری ہو گئے. مالک مل سکتا ہے اس کو واپس کرو, نہیں مل سکتا ہے تو اسکول میں جا کے تحقیق کرو, پوچھو, وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مالک کی طرف سے پکا کرو, وہ سارے مسئلے آ جائیں گے. یعنی اب جیسے ہی بچہ یہ چیز گھر میں لایا یہ چیز ماں باپ کی ذمہ داری بن گئی. ایک سوال یہ ہے کہ شوہر خمس نہیں نکالتا, بیوی کو یہ معلوم ہے, اب بیوی کو مہر دے اس صورت میں مہر پر خمس نہیں ہوگا. اسی طرح سے خلا میں شوہر کو پتا ہے کہ بیوی دیندار نہیں ہے اور خمس نہیں نکالتی, اور نہ اس کے رشتے دار, اس صورت میں خلا پر خمس نکالنا ہوگا یا نہیں؟ جو پیسے ہم کو مل رہے ہیں خلا میں یا جو ہم کو دینا پڑ رہے ہیں مہر, یہ پیسے جب جس کے پاس جائیں گے, جب وہ مالک بنے گا اس دن کے بعد سے تو اس کو اس کا خمس نہیں دینا جب وہ مالک بنے گا, لیکن اگر پیچھے سے کوئی خمس ان پیسوں پہ چلا رہا پھر مسئلہ بدل کر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جو آقا خوئی اور خمینی کا اختلاف ہی تھا کہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ نکالتا ہی نہیں نکالتا, آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس نے مہر کے پیسے جو بیوی کو دیے ہیں اس نے خمس نہیں نکالا تھا جبکہ واجب, پھر بھی بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں, اور اگر خمینی صاحب کی تقلید ہے تو بیوی پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیسے کے ایک بٹا پانچ کو استعمال نہ کرے, یا مشتہد کے وکیل سے اجازت لے یا بالکل اس کو ترک کر دے. دوسرا سوال, مسلمان کے ہر عمل کو صحیح مانا جائے گا جب تک کہ غلطی کا 100% یقین نہ ہو. اس قانون کی بنیاد پر ہم کسی مومن کے گھر جائیں جو خمس نہیں نکالتا اور جا کر نماز پڑھ لیں اور کھانا بھی کھائیں, کیا اس صورت میں آثار وضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس صورت میں کوئی آثار وضی نہیں ہوگا. جی ہاں, غالب اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، سوال تو بچ گئے ہیں، آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آج کے بعد اب صرف 5 درس اور ہو سکیں گے اس سلسلے میں، جس کے اندر ابھی جیسا ہم نے بتایا کہ صرف فقہ ہی کو لیا جائے گا سوائے 10-15 منٹ کے وقفے کے جو آئندہ آنے والا ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ مسائل آپ تک پہنچا دیے جائیں. 5 درسوں کی اور رحمت ہے، اس کے بعد بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اگلے سیمسٹر کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا، کیونکہ بعض احباب کی یہ شکایت تھی کہ اس درس کا معیار بہت ہی زیادہ بلند ہوتا چلا گیا، اور اتنا بلند ہو گیا کہ اب نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے نہ اس میں شریک ہو سکتے تھے، ایک مصیبت میں پھنس گئے. تو بہرحال اس کا آئندہ خیال رکھا جائے گا. یہ آپ کے پرچے دیکھنے کے بعد آج کا درس اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ اب آئندہ بدھ کو آپ سے ملاقات ہوگی.